عزیزان محترم، ماہ رجب المرجب قمری مہینوں میں خاص اہمیت کا حامل ہے. اس مہینے کو عبادت و دعا کا مہینہ قرار دیا گیا ہے. اس مہینے میں خداوند منان کے لطف سے دو محمد اور دو علی کا شان محمد و آل محمد کی زینت بنے ہیں. پہلی رجب کو امام محمد باقر، پانچ رجب کو امام علی نقی، دس رجب کو امام محمد تقی اور تیرہ رجب کو حضرت علی بن ابی طالب کی آمد نے اس ماہ کو چار چاند لگا دیے ہیں. اور پھر ستائیس رجب کو عالم انسانیت کی ہدایت و رہبری کے لیے سب سے بڑے معلم الہی صاحب لولا کلمہ خلقت الاخلاق ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور ستائیس رجب کی ہی شب میں خداوند عظیم سے اس کے بندے کریم کی ملاقات اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب معراج نے اس ماہ کو نور علی نور بنا دیا ہے. لہذا سب سے پہلے ہم اس مبارک و مسعود مہینے کی تمام سعادتوں اور برکتوں کے ساتھ آمد اور پہلی رجب کو فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام کے یوم ولادت کی اپنے تمام سننے والوں کو تہنیت و تبلیغ پیش کرتے ہیں. پھر سبب ہو گیا ایک دل کے بہل جانے کا، حال دو سانس میں بدلا تیرے دیوانے کا. تین دن بعد نظر آیا وہ مہتاب کا جام، پھر گیا آنکھوں میں نقشہ تیرے پیمانے کا. چار سو شور ہے دل کھول کے کردے سے راب، پانچواں دور ہے ساقی تیرے میخانے کا. اے بحرِ نا پیدا کنہار باقر العلوم، آپ کا نور مدینہ رسول اور خانہ بطول سے تالے ہوا، جس کی گلیوں اور کوچوں سے آج بھی شمیع میں اتر نبوت و رسالت پھوٹتی رہتی ہے. آپ کی آمد کاشانِ دل کی بہار اور دالانِ قلب کی نکھار ہے. آپ کے پرشکوہ قدم وجود کو دیکھ کر خود مدینہ رسول کی آنکھیں کھلی رہ گئیں. یہ کیسی شباہت ہے، چہرہ بھی محمدی ہے، سراپا بھی محمدی، خلق و خوبی احمدی ہے، رنگ و بو بھی احمدی. بوستان عصمت و امامت میں آپ کے شگوفہ آور ہونے کی خبر آپ کے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محترم صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو پیام سلام کے ذریعے پہلے ہی دے دی تھی، مگر آپ کے ورود مسعود سے اموی جہالت و قدورت کے نمک زاروں میں علم و درایت کے پھول ایک بار پھر سے کھل اٹھے. باقر اہل بیت نے علوم محمد و آل محمد کے سینے شگافتہ کر دیے. علم لدنی کے ستارے آسمان فکر و نظر پر درخشاں ہو گئے. آپ علم و معرفت کے وہ بحرے بے کراں ہیں کہ اس کی گہرائیوں میں ڈوب کر آج بھی خرد و دانائی کے تیراک حق و حقیقت کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں. اے باقر علوم، آپ کا علم وہ دریائے سخاوت ہے جس سے اپنے اور پرائے ہر ایک نے علم و معرفت کی پیاس بجھائی اور سرا بھی حاصل کی ہے. جی ہاں عزیزان محترم، پہلی رجب سن 57 ہجری کو مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانچویں جانشین فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام عالم نور سے عالم ظہور میں تشریف لائے اور آپ کے ورود مسعود سے مدینۃ الرسول میں کاشان نبوت و امامت کے بام و در روشن و منور ہو گئے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک نمایاں امتیاز یہ ہے کہ آپ دادھیال اور نانیحال دونوں سلسلوں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت طاہرہ میں یعنی رسول اکرم کے سبط اکبر امام حسن علیہ السلام کے نواسے اور سبط اصغر امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ آپ کے والد امام زین العابدین علیہ السلام کی مانند آپ کی ماں جناب فاطمہ بنت حسن بھی اپنے زمانے کی نہایت ہی محترم عابدہ زاہدہ اور مجاہدہ خواتین میں شمار ہوتی ہیں۔ چنانچہ تاریخ بشریت کی سب سے عظیم الشان قربان گاہ کربلائے معلیٰ میں پیش کی جانے والی سب سے عظیم قربانی اور حق و باطل کے فیصلہ کن معرکے میں امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ 4 سالہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنی ماں کی آغوش تحفظ میں موجود تھے اور ان دونوں اماموں کو چونکہ اسلام کی عزت و سرفرازی کے لیے اپنے وقت کے یزید و مروان اور عبد الملک ابن مروان اور ہشام ابن عبد الملک جیسے دشمنان حق و حقیقت کے خلاف عظیم کارنامے انجام دینا تھے، مسلط کردگار کے تحت باقی اور محفوظ رکھا گیا۔ چانچہ شاعر کہتا ہے، باقر آل محمد حضرت زین العبا، زندگی دونوں کی باد کربلا ہے معجزہ، چھیل کر عاشور کی ہر ایک بلا و ابتلا، کیسے زندہ رہ گئے دونوں ہے راز کبریا۔ چانچہ بارگاہ رب العزت نے اپنی مناجات کے دوران امام محمد باقر علیہ السلام عرض کیا کرتے تھے، بار الہ میں تیرے سامنے سراپا تسلیم ہوں، تیری ہی سمت میرا رخ ہے اور میں نے اپنی سرنوشت اور اپنے فیصلے تیرے حوالے کر دیے ہیں، میں نے صرف تجھ پر بھروسہ کیا ہے کیونکہ تیرے سوا کوئی اور راہ نجات اور جائے پناہ نہیں پائی جاتی۔ عزیزان محترم، 713 عیسوی میں 25 محرم الحرام سن 95 ہجری کو امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 38 سال کی عمر میں امام محمد باقر علیہ السلام مسند امامت پر متمکن ہوئے اور 19 سال تک عالم اسلام کی امامت و رہبری کے فرائض نہایت ہی حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیے۔ خاص طور پر بنی امیہ کے خلاف عالم اسلام کی نفرت و بیزاری اور سیاسی اور معاشرتی بے چینی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے اپنے علمی دروس کے ذریعے مسلمانوں کی فکری اور نظریاتی بنیادوں کو مستحکم کیا اور اپنی علمی موشگافیوں کے سبب باقر العلوم کے لقب سے معروف ہوئے۔ تاریخ اسلام پر وسیع نظر رکھنے والے محقق و بصیر رہبر اسلام و مسلمین حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی دامہ ذلہ نے ہمارے ائمہ اور سیاسی جدوجہد کے عنوان سے اپنے ایک تحقیقی مقالے میں لکھا ہے کہ جناب سید سجاد نے اپنا کام جس منزل پر چھوڑا تھا آپ نے اسی کام کو آگے بڑھایا، البتہ اب سیاسی حالت پہلے سے بہتر تھی، اس لیے امام باقر علیہ السلام نے معارف اسلامی اور تعلیمات محمدی کی ترویج میں زیادہ وقت صرف کیا۔ مدینہ کی مسجد النبی میں آپ کے گرد تشنگان علوم و معارف کا حلقہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، دور دراز خصوصاً خراسان کے لوگ آپ کو اپنے گھیرے میں لیے رہتے تھے، بڑے بڑے علماء آپ کے علم سے فیضیاب ہو رہے تھے، مشہور عالم اہل سنت اکرمہ جیسی معروف شخصیت جو عبداللہ ابن عباس کی خاص شاگرد تھی جب آپ کی خدمت میں پہنچی تو روب علم سے ہاتھ پاؤں میں تھر تھری پڑ گئی۔ خود اکرمہ کہتی ہیں، فرزند رسول میں نے ابن عباس جیسے بزرگ کی خدمت میں بازیاب ہو کر حدیث سنی ہے، مگر یہاں پہنچ کر میری جو کیفیت ہے اس حالت سے کبھی دچار نہیں ہوا۔ جواب میں حضرت نے فرمایا، اے حکومت شام کے بندے بدام، اس وقت تم ایک معنوی عظمت کے روبرو کھڑے ہو، اسی لیے تمہارے ہاتھ اور پاؤں قابو میں نہیں ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں امام ابو حنیفہ جیسی شخصیت، جن کا اہل سنت حضرات کے صاحب نظر فقہا اور امام میں شمار ہوتا ہے، آپ کے شاگردوں کی صف میں بیٹھی نظر آتی ہے۔ اسی طرح امام زہری اور امام اوزعی جو اہل سنت کے معتبر علماء میں شمار ہوتے ہیں، آپ کے دسترخوان علم سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ عالم اسلام کی ممتاز شخصیت جناب شیخ مفید الارشاد میں لکھتے ہیں، علم دین، علم حدیث، علم سنن، تفسیر قرآن، نیز دیگر علوم و فنون و ادب کے جو ذخیرے امام محمد باقر علیہ السلام سے ظاہر ہوئے، اتنے کسی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ مناقب ابن شہر عاشوب میں موجود ہے کہ صرف ایک راوی محمد ابن مسلم نے آپ سے 30,000 حدیثیں نقل کی ہیں۔ شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ آپ کے وجود نے مسجد النبی کو عالم اسلام کی وہ پہلی دانشگاہ بنا دیا تھا، جہاں مختلف علوم و فنون اور احکام و معارف کے متلاشی جمع ہو کر اپنی علم پیاس بجھایا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کے شاگردوں کی تعداد کئی ہزار سے زائد افراد پر مشتمل ہے۔ نبی رحمت کی ذریت اپنی علمی وجاہت سے قطع نظر اپنے حسن خلق کے سبب بھی تاریخ بشریت میں نمونہ مثال رہی ہے۔ دراصل اللہ نے انسان کے قلب کو بہت ہی نرم و لطیف بنایا ہے، جس طرح شہد کی مکھی پھولوں کی خوشبو میں جذب ہو جاتی ہے اور پھول کہیں بھی ہو شہد کی مکھیوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ انسان کا حسن خلق اور حسن کردار لوگوں کو خود بخود اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 69 میں خدا نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہو اور رحم دل ہیں، ورنہ اگر بد مزاج ہوتے اور سخت دلی سے کام لیتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، بس آپ ان کو معاف کر دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کریں تاکہ اللہ بھی انہیں معاف کر دے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اسی قرآنی تعلیم کی بنیاد پر دوستوں اور چاہنے والوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ میری 5 باتیں گرہ سے باندھ لو تاکہ پیش خدا کبھی شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ اگر تم پر کسی نے ظلم کیا ہے تو بھی تم اس پر ظلم نہ کرنا، اگر کسی نے خیانت کی ہے تو بھی تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرنا، اگر تم کو جھٹلایا جائے یا جھوٹ کی تہمت لگائی جائے تو غیظ و غضب میں نہ آنا، اور اگر مدح و ستائش کی جائے تو خوش اور مغرور نہ ہونا، اور اگر کوئی مذمت یا سرزنش کرے تو بیتابی کا مظاہرہ نہ کرنا۔ چانچہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بات بھی فراموش نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے کبھی کوئی بات زبان سے نہیں کہی جب تک کہ خود اس بات کی پابندی نہ کی ہو۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی نصیحتیں اور موعظے اور ان کے اقوال و ارشادات دراصل ان کے عملی زندگی کے آئینہ دار ہیں۔ وہ دراصل واستبق الخیرات کے اعلیٰ ترین مصداق تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی دیگر ائمہ معصومین کی طرح شامیوں کو کینہ و دشمنی تھی، وہ بے ادبی سے کام لیتے اور امیر المومنین کی شان میں گستاخی کرتے، مگر امام علیہ السلام پیش خدا اوج عزت و قدرت پر فائز ہونے کے باوجود خوش روئی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ چانچہ ایک شامی ناصبی امام محمد باقر علیہ السلام کی بزم میں درس و بحث میں شرکت کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا، میں جانتا ہوں خدا و رسول کی اطاعت آپ اہل بیت کے ساتھ دشمنی میں ہے، پھر بھی چونکہ آپ ایک مرد فصیح اور صاحب ادب اور خوش سخن ہیں، میں آپ کی مجالس میں شرکت کرتا ہوں۔ امام نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور جواب دیا، خداوند عالم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ کچھ عرصے بعد مرد شامی بیمار پڑ گیا اور مرض میں شدت پیدا ہوئی تو اس نے اپنے ایک دوست کو بلایا اور وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو محمد ابن علی باقر کو خبر کر دینا کہ وہ میری نماز پڑھا دیں۔ نصف شب میں مرد شامی مر گیا اور اس کو کفن میں لپیٹ دیا گیا۔ آدھی رات میں ہی امام کو خبر دی گئی کہ وہ مرد شامی مر گیا اور اس نے خواہش کی ہے کہ آپ اس کی نماز پڑھائیں۔ امام نے فرمایا، جاؤ میں آتا ہوں۔ آپ اٹھے، وضو کیا اور دو رکعت نماز پڑھی اور طلوع آفتاب تک سر بسجود رہے، پھر اٹھے اس مرد شامی کے گھر گئے اور اس کا نام لے کر آواز دی۔ اس مرد شامی نے کفن کے اندر سے ہی امام کا جواب دیا۔ امام علیہ السلام نے اس کو اٹھا کر بٹھا دیا اور فرمایا، اس کو شربت پلاؤ، پھر اٹھے اور چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد مرد شامی کو جب پوری طرح شفا حاصل ہو گئی، وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے مجلس برخاست کر دی تو اس مرد شامی نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے بندوں پر اس کی حجت ہیں اور وہ در کہ جس سے ہو کر خدا تک پہنچا جا سکتا ہے آپ ہی ہیں۔ آپ کی راہ چھوڑ کر جو بھی خدا کی طرف قدم بڑھائے گا ضرر اٹھائے گا اور گمراہ ہو جائے گا۔ امام نے پوچھا، تمہارا عقیدہ کیسے بدل گیا؟ تو اس نے کہا، میں نے احتضار کی حالت میں خود اپنی آنکھ سے دیکھا اور اپنے کان سے سنا ہے، ایک منادی نے آواز دی، اس کی روح پلٹا دو، کیونکہ محمد باقر نے کہا ہے کہ اس کو دنیا میں واپس کر لیا جائے۔ امام نے اس وقت فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کبھی کبھی خدا ایک بندے کو پسند کرتا ہے مگر اس کے عمل سے ناراض ہوتا ہے، اور کبھی ایک بندے سے ناراض ہوتا ہے مگر اس کے عمل کو پسند کرتا ہے، تم انہی بندوں میں سے ہو۔ اس دن کے بعد سے وہ شامی ناصبی امام محمد باقر علیہ السلام کے اچھے اصحاب میں شامل ہوتا ہے۔